الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ہر امت کے لیے ہر فرقے کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے جب ان کا وعدہ آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگا ایک گھڑی نہ آگے ہوگا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یاتینکم رسل منکم تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیت سناتے ہیں امن تقا جو کوئی ڈرے وہ اسلحہ اور نیکی کا کام کریں فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس سے وہی لوگ جہنم والے ہیں یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے آج کے سبق میں پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 34, 35, 36 آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہر امت کے لیے وعدہ مقرر ہے موت کا فردن فردن ہو انڈیویجلی ایک ایک ہو تو بھی ہر ایک کا وعدہ مقرر ہے The time is appointed for each and every person when they're going to die. کل نفس ذائقۃ الموت لیکن یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اوپر کی آیتوں کے ساتھ مناسبت کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ چیزیں حرام کر دی ہے جس کو گزشتہ سبق میں بیان کیا فواہش والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ جتنے بھی گندے کام ہیں اڈلٹری سٹیلنگ بیک بائٹنگ جیلسی ہیٹرٹ اینمٹی اسی طرح آل کائنڈ آف میجر سنس ہر قسم کی زیادتی ہو معاملات میں اخلاق میں اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک جلی ہو شرک خفی ہو اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیا یا اللہ کے ساتھ عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن شو آف کسی اور کو کر رہا ہے یہ بھی شرک خفی ہے ان ساری چیزوں کے اندر بارے میں کہا جاتا ہے اگر تم لوگ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے اور ان برائیوں کو چھوڑو گے ظاہری بات ہے تو موت تو ہر ایک کی آنے والی ہے جو یہ کرے گا اس کی بھی جو نہیں کرے گا اس کی بھی لیکن ہر ایک کے لیے جگہ الگ الگ ہے کسی کے لیے جنت ہے کسی کے لیے جہنم ہے یہ بات یاد رکھے ولکل امت کہا ہے ولکل امت قانون ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ قرآن اور حدیث میں جتنے بھی گناہ بیان کیے گئے ہیں ظلم اوپریسٹنگ کرپشن فساد ناپ تول میں کمی کرنا بزنس میں کمی زیادتی دینے میں لینے میں اسی طریقے سے شہوت جس کو کہا جاتا ہے لواطت مین ٹو مین اینڈ ویمن ٹو ویمن اس کو شہوت کا غلبہ اسی طرح نگلیکٹ فل فرام اللہ اللہ سے غافل ہو جانا اسی طریقے سے اللہ کا نافرمان بن جانا یہ سارے گناہ ہے جو پچھلی قوم نے کیا ہے. پچھلی قوم نے یہ سارے گناہ کیے ہیں. اگر یہ گناہ جب کسی امت میں عام ہو جاتے ہیں تو ولکل امت اجل, اللہ کا عذاب کا وعدہ ہے, وہ مقرر ہے, وہ آ جائے گا, پھر اس عذاب میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. جیسے قوم لوط میں لواطت عام تھا, مین ٹو مین کا زنا جو ہے, وہ مین ٹو مین جو ہے ہوموسیکسولیٹی جس کو کہا جاتا ہے, یہ گناہ عام تھا, اللہ نے ان پر عذاب کو بھیج دیا. اگر آج کی کوئی قوم اس عذاب کو دعوت دیں, یہ گناہ اگر کرے گی تو عذاب ڈیفینیٹلی آئے گا. مجموعی طور پر اگر کوئی قوم مل کر ایک کام شروع کر دے جس کا عذاب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, تو یقیناً اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. انڈیویجلی نہیں, مجموعی, آل ٹوگیدر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دعا کرنی چاہیے جس جس کنٹری میں ایسے لا پاس ہو گئے ہیں, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے گناہوں سے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کی نفرت پیدا فرما دے. اسی طرح ناپ ٹول میں کمی. قوم سمود کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, پچھلی ساری قوم کو دیکھو, اللہ سے غافل ہو گئے, نافرمانی عام ہو گئی. فَكُلَّنَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ آگے فرماتے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کسی کو میں نے پتھر کی بارش کا عذاب دیا, کسی کو ڈبو دیا, کسی کو آگ برسا دی بادلوں کے اندر سے. فرمایا یہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے. تو جب کوئی بھی قوم مجموعی طور پر ایسے گناہ میں ملوث ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک گھڑی پیچھے نہیں, آگے نہیں, یعنی ڈیلے نہیں ہوگا. پھر جلدی کا کیا مطلب؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اگر کوئی آدمی کوئی دکان میں خریدنے کے لیے جائیں اور کہے کمی بیشی کرنا بھائی, کوئی کمی بیشی کر, تو بیشی کے معنی زیادتی اس کا مقصد نہیں ہے, کم کرنا مقصد ہے, لیکن جملہ بول دیا جاتا ہے. اللہ نے محاورے کے اعتبار سے بیان کیا, نہ آگے نہ پیچھے, وقت پر آ جائے گا عذاب. پچھلے کام کے اوپر یہاں عذاب کے بارے میں کہا گیا, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اس آیت میں اور پچھلی آیت میں ربط کیا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہوں کو بیان کیا, یعنی گناہوں سے بچنے کے بارے میں بیان کر دیا. قل انما ربی الفواحش ما ظہر منہا, اس سے بچو. اب آگے ان کام کو بیان کیا جا رہا ہے جن کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم. تقوی اور زندگی بنانا, اصلاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ان کاموں کو جو حرام ہیں, جو حرام ہیں. اب ان حرام کاموں سے بچے کیسے؟ اس کے لیے اس آیت میں بیان کیا, ہم تمہارے سامنے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں, ان رسولوں کے جو احکام, یوں کہہ دو گویا پچھلی آیتوں میں احکام کو بیان کیا, اس آیت میں حکام الہی یعنی نبیوں کا ذکر کیا ہے, جو یہ کام سے بچانے کے لیے, دوسرے کام اچھے کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے, حکم دینے کے لیے اللہ کے حکم کو لے کر کے. بعض مفسرین فرماتے ہیں پچھلی آیت میں تمام محرمات, حرام کاموں کو بیان کر دیا, اب تمہیں ان حرام کاموں سے بچنا ہو تو اطاعت رسول کرنی پڑے گی,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنی پڑے گی. جس کو اس آیت میں بیان کیا اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اگلی آیت میں بیان کیا ولکل امت اجل, ہر فرقے کو ہر ایک کو موت آنی ہے, وقت متعین ہے. اگر موت کے بعد کی کامیابی چاہتے ہو, موت کے بعد کی کامیابی سکسس, اف یو ولنگ گیٹ سکسس آفٹر یور ڈیتھ, تو پھر اگلی آیت میں بیان کیا یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح, تقوی والی زندگی گزارو, اصلاح والی زندگی گزارو, تو پھر بعد والی زندگی کامیابی والی ہو جائے گی. ربط ہوا پچھلی آیت میں اور اس آیت میں. اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہے, ٹو سجیشنز. نمبر ایک, یا بنی آدم, حکم تو سارے اولاد آدم کو ہو رہا ہے, فرام دا ٹائم آف آدم علیہ السلام ٹل دا ڈے آف قیامت اللہ ٹیلنگ ایچ اینڈ ایوری سن آف آدم. لیکن کہنے کا طریقہ کیا تھا اس پر مفسر کی دو رائے ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں, سم اسکالر سیڈ, کہ ہر نبی جیسے آدم علیہ السلام, پھر شیس علیہ السلام, پھر زکریا علیہ السلام, ہر نبی جتنے دنیا میں آتے رہے, اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو یہ بات بتلاؤ کہ فمن اتقی واصلحی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تقوی والی زندگی گزارو اور اچھے کام کرو تو تمہارے لیے آگے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. ہر نبی کو گویا اللہ نے کہنے کا اپنی امت کے لیے حکم دیا. جیسے انبیاء کے بارے میں یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی پر مفسر فرماتے ہیں ہر ہر رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ حلال کھانا کھاؤ. لیکن اکٹھا یہاں پر بیان کر دیا قرآن میں, جیسے یہاں یا بنی آدم ایک جگہ پر یہ جملہ بیان کر دیا. دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو پیدا کیا تو ان کی دہنی بائیں طرف سے سارے انسانوں کو چونٹی کی شکل میں پیدا کر دیا, یوں کہہ دو ساری روح کو اللہ نے خطاب کیا. اللہ is talking to all the souls, ساری روح سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, روح سے خطاب کیا. ان کو یوں کہا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارا رب ہے. گویا اللہ نے روحوں کو خطاب کیا. اسے معلوم ہوتا ہے روح پہلے پیدا ہوئی, جسم بعد میں بنا ہے. اللہ نے سب کی روح کو پہلے پیدا کیا, خطاب جسم کو نہیں ہے, خطاب روح کو ہو رہا ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ساتھ جمع کر کے اللہ نے خطاب کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, تمہارے پاس میری کتاب اور حکمت آئے گی, ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ, پھر اس کے بعد میرا ایک رسول, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا. مدد کب کی ہے, مدد کب کی ہے اور ایمان کب لائے ہیں, اس کا بالکل سمجھو کہ معراج میں یہ واقعہ ہو گیا کہ اللہ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ پر جمع کر دیا, سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھ لی اور ان کی مدد بھی کی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے کہ ایک میری امت تو تین نماز نہیں پڑھتی, آپ کی امت پچاس کہاں پڑھے گی. لَتُؤْمِنُنَّ نَبِيَّهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں, کام کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت میں آنے کی تمنا کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت میں آنے کی تمنا کی, دعا کی. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس امت میں آنے کے لیے قبول نہیں کی. تو جب نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو آتے وقت چھٹے آسمان پر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے ہوئی. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی علیہ السلام کو ایک بار نہیں, اللہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ میں 45 نماز کو کم کر سکتا تھا, کم کر سکتا تھا. یہ کیا بات ہوئی, 9 مرتبہ آئے اور گئے, آئے اور گئے, ہر مرتبہ 5 5 5 5 نمازیں کم ہوئی, رہ گئی کتنی, 5 باقی رہ گئی. 45 نماز کو معاف کیا, اب 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس پر نقطہ علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملم شرح مسلم میں بیان فرماتے ہیں, فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت میں آنے کی تمنا کی تھی لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی, تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سے فرمایا تم بار بار نبی علیہ السلام والسلام کو دو چیزیں ان کو بھیجتے رہو اور ان کی زیارت کرتے رہو. تم نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی تو نہ دیکھ سکے, نبی ہی کو دیکھ لے, اس لیے کہ نبی بار بار اللہ کو دیکھ کر آئیں گے تو ان کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم جا نہیں سکتے ان کی امت میں, تم ان کو مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں داخل ہو جاؤ, مشورہ دے دو, اور مشورہ والا بھی اس امت میں شامل ہوتا ہے نا. اس امت کے لیے مشورہ دینے والے کون تھے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اللہ نے آسان کر دیا, اور اللہ نے دعا کس کی قبول کر لی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ اس امت میں تشریف لائیں گے, کیوں آئیں گے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد جھوٹے دجال بہت سارے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. 30 آئیں گے, کتنے, 30 آئیں گے نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک 30 لائر پروفٹس آئیں گے, اور ان سب کو ختم کیا جائے گا. اخیر میں سب سے بڑا دجال آئے گا, سب سے بڑا دجال, اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے. کیوں, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی علیہ السلام کی امت کی مدد کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے. اور جب کوئی آدمی, کوئی بیٹا اپنے باپ کا کام تمام کر لیتا ہے, پورا کر لیتا ہے اپنے باپ کا کام, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو روحانی بیٹے ہیں, کس کے, نبی علیہ السلام کے. 16 پارے میں اللہ نے فرمایا بشرن سویا, جبرائیل علیہ السلام بشرن سویا کمپلیٹ انسان کی شکل میں آئے پھونک مارنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام میں, کمپلیٹ انسان. اور اس پر مفسرین محدثین سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں انسانوں میں اگر کوئی کامل انسان ہے تو وہ کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بشرن سویہ میں تشریف لائے اور پھونک لگائی اور اس سے بچہ پیدا ہوا مریم علیہ السلام کے پیٹ میں, کون, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. گویا عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہوئے, وہ تشریف لائیں گے, دجال کو ختم کریں گے, اسلام کو قائم کریں گے. اور جگہ خالی ہے, کہاں پر, مدینہ منورہ میں روزے کے قریب میں. جب بیٹا باپ کا کام کر دیتا ہے تو باپ بیٹے کو گود میں بٹھا لیتا ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو نبی کی گود میں ان کو سلا دیا جائے گا. یہ ایک نقطہ تھا, یہاں میں بیان کر رہا تھا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, تمہارے پاس رسول آئے. اب رسول آئے, انہوں نے تمہارے سامنے میری آیتوں کو بیان کیا, جیسے آپ نے پچھلے پاروں میں پڑھ لیا کہ اللہ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, ہم نے تمہیں پیدا کیا, جنت میں کھاؤ پیو رہو مزے کرو. لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا, تو اللہ نے کہا تھا ولا تقرب هذه الشجره, اس درخت کو نہیں کھانا, لیکن کھا لیا. تو اللہ نے کہا آدم اور حوا تم نکل جاؤ, دنیا میں چلے جاؤ. اس وقت اللہ نے جب آدم کو بھیجا نا تو اولاد آدم سے خطاب کیا, تلک الجنت التی نورث من عبادنا, یہ جنت ہے یہ اولاد آدم کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اولاد آدم کے لیے ہیں. یہ جنت جس کے وارث اولاد آدم ہیں, آدم علیہ السلام ہے اور اس کی اولاد ہے. اب اس جنت کو دوبارہ تمہیں حاصل کرنا ہو جس جنت میں تمہارے باپ دادا تھے, اس سے نکال دیا, اس جنت کو دوبارہ تمہیں حاصل کرنا ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. فمن اتقى واصلح, تقوی والی زندگی گزارنی پڑے گی اور اصلاح والی یعنی نیکی والی زندگی گزارنی پڑے گی تو جنت ملے گی, ورنہ جنت نہیں ملے گی. آگئی بات سمجھ کے اندر؟ فلا خوف علیہم ولا ہم. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر دو لفظ ہے, چلو اس کی تفسیری کر دے. کچھ آپ لوگ بیٹھے ہی ہے سننے کے لیے تو نئی بات بھی سنتے چلے جائیں. یہاں دو لفظ ہے, تقوی اور اصلاح. فمن اتقى واصلح, اس کی ایک تفسیر علامہ آلوسی رولمانی نے بیان فرمائی تفسیر رولمانی میں, بہت عجیب. فرمایا تقوی سے مراد کفر اور شرک, جس کو بیڈ بلیف کہتے ہیں, برا عقیدہ. وہ برا عقیدہ تم چھوڑ دو, تقوی میں اس کو داخل کیا. اور وہ اسلحہ یعنی کفر اور شرک کو چھوڑنے کا حکم تقوی میں ہے. وہ اسلحہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں, there are so many sins, زنا ہے, چوری ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, رشوت ہے, سود ہے, بہت ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ, بہت ہے. ان تمام کو فرمایا تم تقوی اختیار کر لو, کفر شرک کو چھوڑو, اسلحہ دوسرے سارے گناہ کو چھوڑ لو, تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, مرنے کے بعد کوئی فیہ, کوئی خوف, کوئی غم نہیں ہوگا تمہارے لیے, بس دنیا میں ان برائیوں کو چھوڑنے کا غم ہوگا. پھر ہمیشہ ہمیشہ بے خوف, ایک تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر فمن اتقى, تقوی واصلح اور اصلاح. تقوی سے مراد ہر برے کام کو چھوڑ دو, جتنے بھی گناہ ہیں چھوڑو. واصلح اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو کرو, تو پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا. گویا تفسیر کر دی, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. میرے نبی نے جن کام کرنے سے منع کیا چھوڑ دو, جس کو کرنے کا حکم دیا کر لو. فمن اتقى واصلح. تیسری تفسیر کرتے ہیں چلو تقوی اور اصلاح کی. تقوی کا مطلب انبیاء علیہ الصلات والسلام کی مخالفت نہ کرو. ہر زمانے میں, ہمارے زمانے میں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن لائے ہوئے قرآن کی اور ان کی سنت کی مخالفت نہ کرو, یہ تقوی کی تفسیر. اور جو جو کام لے کر آئے ہیں جس کا حکم قرآن اور حدیث میں ہے اس پر تم عمل کرو, یہ اصلاح کی تفسیر ہوئی. اگر یہ کام تم کرتے رہو گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چوتھی تفسیر کرتے ہیں جو فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں, فرمایا فمن اتقى واصلح. تقوی سے مراد آگے ابھی سے پکا ارادہ کر لو کبھی گناہ کا کام نہیں کرو گے, یہ تقوی ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوتے تو نہیں ہے نا, روزے میں تھکے تو نہیں ہے نا, یو انڈرسٹینڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے آج سے پکا ارادہ کر لو, فرم انٹینشن, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمٹ سن ان مائی لائف. دس از دا میننگ آف تقوی. اور اسلحہ, پچھلی زندگی تمہاری جو گزر گئی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال, اس میں جو گناہ ہو گئے ہیں اس سے توبہ کرنے کا نام اصلاح ہے. فمن اتقى واصلح, توبہ کر لو, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پانچویں تفسیر فمن اتقى واصلح کی, تقوی کا مطلب دل کے اندر کے جتنے گناہ ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے، اندر کا کپٹ ہے، اندر کی برائی جتنی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اس کا نام تقویٰ ہے. اور وہ اسلحہ ظاہر کے جتنے گناہ ہیں اس کو چھوڑنا، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، دماغ کے وسوسوں کے، ہاتھ سے پیر سے، اس کا نام اصلاح ہے. اندر اور باہر دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات سمجھتے ہیں؟ ایک اور تفسیر ہے جو صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب فرمایا، فمن اتقا، تقوی سے مراد جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کو تم کرتے رہو، اللہ تمہیں تقوی والی زندگی نصیب کرے گا. جیسے ایک مثال کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو اللہ تمہیں تقوی نصیب کرے گا. ایسے جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کو کرتے رہو، اللہ تمہیں تقوی والی زندگی نصیب کرے گا. اور اسلحہ کا معنی ہے معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں اپنے آپ کی زندگی بنا لو، گھریلو زندگی وغیرہ، معاملات میں، لین دین میں، اخلاق میں، یہ دونوں چیز ہو جائے گی تقوی اور اصلاح. فلا خوف علیہ ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، جو نیکی کے کام میں آگے بڑھے گا جہنم سے دور ہو جائے گا. لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، زور سے چلائیں گے، او جنتیوں تمہیں جہنم کی چلانے والوں کی چلانے کی آواز بھی نہیں آئے گی. لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، جو دل چاہے جب تک چاہو جو چاہے جنت میں کھاتے رہنا پیتے رہنا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. لا يحزنهم حزن یہ یہاں پر بھی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. کیا فرمایا فرشتے تمہاری ملاقات کریں گے، بڑے دین کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. جب لوگ گھبرائیں گے قیامت میں تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، پیسفل لائف ہوگی. فرشتے تمہاری ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی، یہی تو تمہارا دین آ گیا، تم نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری، اصلاح والی زندگی گزاری، اب تمہارا دین آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، چلو جنت میں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی، سورہ نمل میں، من جاء بالحسنتی فلو عشر امثالها وهم من فزع یومئذ آمنون، گھبراہٹ سے بالکل امن میں ہوں گے کہ لوگ ابھی حساب اور کتاب کی گھبراہٹ میں ہوں گے. اور یہ لوگ جو تقوی والی زندگی گزارے، اصلاح والی زندگی گزارے، تو یہ امن میں ہوں گے بھائی. اور یہ ولی اللہ کے نشانی ہے، جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ اس کے نشانی. قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے لا خوف علیہم ولا، اور وہاں اولیاء میں بھی یہی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن دو کام کرنے پڑیں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانا پڑے گا، تقوی والی زندگی گزارنی پڑے گی، موت کا جھٹکا لگے گا، وہاں تک تمہیں غم ہوگا، تکلیف ہوگی، نیک کام کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، کوئی عورت سامنے آ گئی اور اپنے آپ کو بچا لیا، تھوڑی دیر تمہیں دل میں غم ہوگا، کاش کہ میں دیکھ لیتا لیکن نہیں دیکھا، تھوڑا غم تم نے برداشت کر لیا. ایسے برداشت کرتے رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، موت کا جھٹکا لگا، اب کوئی غم نہیں، نہیں، کوئی خوف نہیں، اور بعد میں اللہ قبر میں بھی ہمارے لیے حفاظت ہی حفاظت ہے اور قیامت میں بھی حفاظت ہی حفاظت ہے، سکون والی زندگی قبر میں مل جائے گی۔ ایسے تقوی والوں کے بارے میں ہے کہ اللہ قبروں میں ان کی حفاظت کر لیتا ہے، ان کی بدنوں کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ اتنی حدیثیں ہیں، علامہ تاش کبریٰ الوراء کہہ رہے تھے کہ میں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا بدن قبر میں صحیح سالم رہتا ہے، تو میں وسوسوں میں رہا اور غفلتوں میں رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے میرے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ تیرے استاد بھی بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس کا انتقال ہو گیا ابھی ہی کچھ مہینے پہلے، کھود کر کے دیکھ لے۔ اس کو شک ہو گیا نبی کی بات میں، شک ہو گیا، قبرستان پہنچا، کھودنے لگا، کھود دیا، دیکھا تو کفن بالکل جیسے ایسے آج ہی دفن کیا ہے، بدن بھی نارمل ہے، اور اس عالم نے اندر سے جواب بھی دے دیا، تو نے نگاہ بھر کر دیکھ لیا، جا اللہ تیری آنکھوں کو اندھا کرے، تو نے حدیث میں شک کیا ہے، فوراً وہ اندھا ہو گیا۔ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ حافظ قرآن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ قبر میں اس کی بدن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ قبر سے کہتا ہے میرا بندہ جس کے سینے میں قرآن ہے تیرے اندر آیا ہوا ہے، اس کے بدن کو کھانا نہیں، میلت نہیں کرنا، تو قبر کہتی ہے میں کیسے اس کے بدن کو ختم کروں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، نام سب نے سنا ہے، جنت البقیع میں مدفون ہے، تین مرتبہ حضرت کی قبر کھودی گئی، وہاں تو معمول ہے کہ قبر کھودتے ہیں دوسرے کو دفن کرتے ہیں، جنت البقیع میں قبر کھودتے ہیں، تین مرتبہ حضرت کی قبر کھودی گئی۔ یہ بات ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، فرمایا میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے کہ تمہارے والد صاحب کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ پاک نے ان کے کفن کو بدن کو صحیح سالم رکھا ہے؟ فرمایا میرے والد صاحب قرآن کی بہت احترام کرتے تھے، قرآن کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ صاحب قرآن جس کے سینے میں قرآن، حافظ قرآن، اس کا بھی احترام کرتے تھے۔ کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ میرے والد نے، مولانا بدر عالم صاحب نے، پیر کو کبھی پھیلایا ہو حافظ قرآن کی طرف، قرآن نہیں، حافظ قرآن کی طرف بھی نہیں، اسی کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کے بدن کو بھی صحیح سالم رکھا اور ان کے کفن کو بھی صحیح سالم رکھا ہے۔ حضرت مولانا علامہ شارانی کا نام تو سبھی نے سنا ہے، فرماتے میرے بھائی علامہ احمد حلبی، ان کا مکان علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ان کی قبر سے قریب میں میرے بھائی احمد حلبی کا مکان تھا، اور انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک آدمی کو عداوت تھی، ایک محی الدین ابن عربی سے عداوت تھی، میں جا کر ان کی قبر کو جلا دیتا ہوں، آگ لے کر گیا، آگ لے کر گیا، قبر کے پہنچنے کے بالکل 9 یا 10 قدم باقی تھے، اللہ پاک نے اس آدمی کو زمین میں دھسا دیا قبر کھودنے سے پہلے۔ جب ان کے گھر والے آئے تلاش کرنے کے لیے کہاں پر ہے، تو احمد حلبی فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ اس طریقے سے جا رہا تھا، کوئی آدمی یہاں زمین میں دھس گیا، انہوں نے جلدی جلدی کھودنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ اس کا سر نظر آ رہا تھا، جیسا کھودتے ہیں ویسے اور زیادہ زمین میں دھس رہا ہے، ہم نے جانے دیا، اوپر سے مٹی ملا دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے قبر میں اللہ حفاظت فرماتا ہے عالموں کی۔ اسی لیے حضرت مولانا کریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، پاکستان والوں نے تو سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہاء الدین زکریا ملتانی، ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ تشریف لائے، کچھ دین کے بعد ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ ابو کی بارے میں کیوں آپ غمگین ہو، فرمایا آج کل یہاں وہاں لوگ، یہاں ملتان والوں کا توجہ میرے والد صاحب کی طرف بہت زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے جو کنواں تھا، کنویں میں سے رٹ ہوتی ہے نا جسے پانی نکالتے ہیں، وہ رٹ، وہ پانی آٹومیٹک نکلتا رہتا ہے، رٹ چلتی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی، جب سے میرے والد کا انتقال ہوا۔ بند نہیں ہوتی. اور جب سے ہم نے والد حضرت مولانا بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا ہے تب سے ان کا لیفٹ ہینڈ قبر سے باہر نکلتا رہتا ہے, روزانہ دین میں ایک بار نکلتا ہے, حضرت کی کرامتوں میں سے یہ لکھا ہے نکلتا ہے. مجھے ایک بات بیان کرنی ہے اس پر سے کہ مرنے تک غم اٹھا لو پھر تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے. گناہ چھوڑ دو, برائیاں چھوڑ دو, ایک اللہ کی مانو اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اس بزرگ نے اس کنویں کے پاس گئے اور حکم کیا رٹ سے, اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل ورنہ چھوڑ دے. رک گئی, سٹاپ, پھر نہیں چلی بالکل نہیں. حضرت نے تین لوٹا پانی لیا, اس بزرگ نے قبرستان میں گئے, جب ہاتھ نکلنے کا انتظار کیا ہاتھ نکلا, اس ہاتھ کو تین مرتبہ ڈھو لیا, پھر ہاتھ اندر چلا گیا, پھر کبھی وہ ہاتھ نہیں نکلا. بیٹے نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا بات تھی؟ فرمایا یہ ایک جنات تھا جو حضرت مولانا بہاؤدین کا تابع تھا, مرید تھا, ان کی خدمت کیا کرتا تھا, لیکن انتقال کے وقت حضرت اس کو کہنا بھول گئے کہ اب نکالنا بند کر دو. وہ چلتا رہا نکالتا رہا تو میں نے اسے کہہ دیا اللہ کے لیے کرتے ہو تو کرو نہیں تو بند کرو, بند کر دیا اس نے. چونکہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا اور نہا غسل دیا حضرت کو تو لیفٹ ہینڈ میں کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تھی, برابر غسل میں ہاتھ کو دھویا نہیں تھا تو حضرت ہاتھ نکالتے تھے, میں نے تین لوٹوں سے ہاتھ کو دھو دیا, اب یہ دوبارہ ہاتھ نہیں نکلے گا. ہمارے یہاں ہندوستان میں گجرات میں نزہت الخواتر ایک کتاب میں لکھا ہے, صالح خان جیو ایک بہت بڑے ولی تھے, ان کو ظالم بادشاہ نے پھانسی کی سزا دی, حکم دے دیا, جب اس کو بٹھا کھڑا کر دیا پھانسی دینے کے لیے, انہوں نے آدھا ابھی کلمہ پڑھنا شروع کیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہاں تک پڑھا اور اٹھا لیے گئے اوپر پھانسی میں, روح نکل گئی, انتقال, پھانسی کی سزا ہو گئی. جب نیچے لائے اللہ پاک نے دوبارہ سیکنڈ کے لیے روح کو لوٹا دی اور انہوں نے بقیہ کلمے کو پورا کر لیا, وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, پھر انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو عبید ثقفی رحمت اللہ علیہ, مستند کتاب ہے ابو عبید ثقفی, امام ثقفی مشہور ہے, ان کی کتاب کتاب الاحوال ہے عربی میں. ہم کیا جانتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, بس یہاں بیٹھ جاتے ہیں سن لیتے ہیں وہی, ورنہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں سننے جیسا ہے. اللہ والے کیسے تھے زندگیوں میں, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں مذاکرہ کر لیتے ہیں, کوئی بات ہمیں سمجھنے کی مل جاتی ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے اور سوس فتح ہوا, کنٹری ہے نا سوس, فتح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر مقرر کر دیا حاکم. حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانے میں امیر المومنین تھے حضرت عمر, تو مقرر کر دیا وہاں سوس میں ایک جگہ میں. حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی بودی تھی, نظر آتی تھی, اور وہاں پر مال رکھا ہوا تھا اور ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی. یہ کتاب الاحوال میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی ضرورت مند ہو وہ اس مال کو لے جائے, ضرورت پوری ہو جائے مال واپس آ کر یہاں رکھ دے, اگر نہیں رکھے گا تو اس کو لیپرسی, کور کی بیماری ہو جائے گی, وائٹ جو سفید داغ ہوتے ہیں اس کی بیماری ہو جائے گی. اس زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے, اس زمانے کے لوگوں نے, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سنایا, یہ کئی سالوں سے ایسا چلتا آیا ہے, جس کو ضرورت ہوتی مال کو لے جاتے, واپس آ کر دراہم دنانیر کو رکھ دیتے تھے, ضرورت پوری ہو جاتی جب سے مل جاتا آ کر رکھ دیتے تھے. حضرت عمر کو خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے, حضرت دانیال کا بدن صاف ہے بالکل جیسے آج ہی انتقال ہوا ہے, اور مال بھی ہے. حضرت عمر تشریف لے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی جنازے کی نماز پڑھ کر کے ان کو دفن کیا اور مال کو لے لیا اور بیت المال میں رکھ دیا. کتنے سال کے بعد؟ 1400 سال ہو گئے تھے حضرت عمر اور حضرت دانیال علیہ السلام کے درمیان میں, اللہ نے حضرت دانیال کی بوڈی کو ویسی رکھی. معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی قبریں, انبیاء کی بوڈی اپنی قبر میں صحیح سالم ہوتی ہے. شہدا کی بھی, امام بیہقی نقل کیا ہے جو شہداء احد جہاں دفن کیے گئے ہیں، آپ کبھی گئے ہوں گے مدینہ منورہ جہاں دفن کیے گئے ہیں شہداء احد کو، اور پہاڑ کے پاس حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، نہر کھودی گئی، کھودتے کھودتے کچھ بودی نکل گئی، کھود رہے تھے تو کچھ بوڈی ظاہر ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں کڈال لگ گئی، کھودنے کی وجہ سے کڈال لگ گئی، وہ تو بعد میں ایسا انہوں نے قبر جیسا بنا دیا بہت سالوں کے بعد، ورنہ ویسے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، کڈال لگ گئی، خون نکل، جیسے ایسا لگا کہ بالکل زندہ آدمی کو مارا جائے، تازہ خون نکلتا ہے، حالانکہ دفن کرنے کے 40 سال ہو گئے تھے۔ پھر ساری بوڈیوں کو وہاں سے ہٹایا، صحابہ کرام کی، شہداء کی، اور دوسری جگہ دفن کر دیا۔ ابھی 30 سال پہلے وہاں کے ایک مولانا صاحب جہاں حرم شریف میں مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں 22 سال سے، انہوں نے ہمیں سنایا کہ کچھ قبر کھل گئی تھی کسی صحابی کی، تو سیکیورٹی کے اندر میں رات میں، رمضان کی رات میں، اس صحابی کی قبر کو اٹھا کر باڈی کو لائے، پوری باڈی کو لائے اور جنت البقیع میں دوبارہ دفن کیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہن یا بنی آدم، اے اولاد آدم، سب کو خطاب ہے، سب کو خطاب ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم، منکم کہا یہاں، منکم کہا، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا میں نے رسولوں کو بھیجا تمہارے اندر سے، تمہارے اندر سے یعنی انسان میں سے، فرشتوں میں سے نہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام انسان تھے، فرشتے بولو نا، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، انسان تھے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اللہ وہی بھیجتا ہے، اسی لیے انسانی جیسا گوشہ کوئی کام نبی علیہ السلام نے ایسا باقی نہیں رکھا جو آپ نے کر کر نہ دکھایا ہو، گھر کے اندر کا ہو، گھر کے باہر کا ہو، بچوں میں ہو، جوان میں ہو، عورتوں میں ہو، اپنی بیوی شادی بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بچے بھی ہوئے، بچیوں کی شادی بھی فرمائی، بچے جو انتقال کر گئے دفن بھی فرمایا، صحابہ کو دفن بھی فرمایا، آپ بازار میں بھی گئے، کھانا بھی کھایا، آپ نے پیا، آپ سوتے بھی رہے، آپ روزہ رکھتے بھی رہے، آپ افطار کرتے بھی رہے، آپ نے خندق کے موقع پر صحابہ کے ساتھ مل کر کھودا بھی، مٹیاں لگ گئی، یہاں تک کہ آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، صحابہ نے کہا ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دو دو پتھر باندھے ہیں، بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی جاتی، صحابہ کرام پتھر لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لاتے تھے، آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، سب کچھ ہوتا، کپڑے دھوتے تھے، گھر میں کام کرتے تھے، کون سا ایسا کام ہے انسانی گوشے کا جو آپ نے نہیں چھوڑا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسان ہیں، انسان کو دیکھ کر دوسرا انسان کام کرتا ہے، اسی لیے تو فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہے اسوۃ حسنہ بنا کر، سارے کام کاج آپ نے کیے ہیں، تم بھی ان کو دیکھا دیکھی کرتے رہو۔ اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتہ تو شادی نہیں کر سکتا، اس میں خواہش نہیں ہے، اس کو بچے کی ضرورت نہیں، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، تمہیں کیسا پتا چلے گا؟ تو انسان ہی ہے، تو اللہ کے رسول سارے انبیاء انسان ہیں لیکن درجے میں سب سے بڑے ہیں۔ گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ یوں کہیں وہ ہمارے جیسے انسان، یہ غلط ہے، ہمارے ہم تو گنہگار ہیں، انبیاء علیہ السلام تو درجے میں وہ تو معصوم ہے، بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، انسان ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ اسی لیے علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ 800 سال پہلے انتقال ہوا، اقوال سلف مولانا قمر الزماں صاحب دمر برکاتہم کی 4 جلد میں علامہ شاذلی کے اقوال کو نقل کیا، اس میں ایک بات نقل کی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم نے جمعہ کے بیان میں یہ شعر پڑھا، انما محمد بشر لا کل بشری، محمد بشر لا کل بشری، بل ہو یاقوت فی الحجری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن ہماری اور آپ کی طرح نہیں، درجے میں بہت بڑے، ایسا جیسے بل ہو یاقوت فی الحجری، بہت سارے پتھر بھائی پڑے ہوں گے ہم اس پتھر کی طرح ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاقوت کی طرح ہے. سنا رہی ہے انہیں ایک مثال دی کہ وہ یاقوت کا درجہ اور نارمل پتھر. نبی علیہ السلام کا جب رات میں سوئے تو نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا تم نے آج میری ایسی تعریف کی ہے, ایسی تعریف کی ہے کہ کسی نے نہیں کی, اس شعر کی وجہ سے اللہ تیری بھی مغفرت کر دیتا ہے اور جمعہ میں سننے والے جتنے تھے سب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے. اللہ یہی فرماتے ہیں رسول منکم, تمہارے اندر سے, تاکہ تمہیں پتا چلے کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, ٹوائلٹ کیسے جانا ہے, رفع حاجت کیسے کرنا ہے, نہانا کیسے ہے, بیوی بچوں کے احکام کیسے ادا کرنے ہیں, گھر میں کیا کرنا ہے, باہر کیا کرنا ہے, کس طرح نم, یہ ساری چیزیں انسان ہی بتا سکتا ہے, فرشتہ نہیں بتا سکتا. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت یہ نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کے سب کیا ہے, منکم, تمہارے اندر سے. نبی علیہ السلام کسی کے چچا ہے, کسی کے بھتیجے ہیں, کسی کے بھائی, کیا اور کیا اور کیا اور کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح. تقوی کی تین قسمیں ہیں, بہت لمبا چلا گیا ملی, آخری بات, تقوی کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم, یہ بات علامہ جلال الدین سیوٹی فرماتے ہیں, تقوی عن الشرک, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور تقوی عن المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر تین, تقوی عن ما سوى اللہ, اللہ کے سوا کسی کی بھی محبت دل میں نہ ہو, اگر ہے تو اللہ کے لیے ورنہ نہیں. الحب للہ والبغض للہ. علامہ سیوٹی فرماتے ہیں تقوی عن الشرک یہ عوام کا تقوی ہے, تقوی عن المعاصی یہ خواص لوگوں کا تقوی ہے, خاص اسپیشل کا, اور تقوی عن ما سوى اللہ خاص الخواص, اسپیشل لوگوں کا تقوی ہے. یہ تین قسمیں بیان کی جا رہی. اللہ پاک ہماری زندگیوں میں زندگیوں کو تقوی والی بنائے, اصلاح والی بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, اے اللہ اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے, زبان بھی گندی ہے, دل بھی گندا, ہاتھ بھی گندے ہے, دماغ بھی گندا ہے, لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں, تیرے ہی تو بندے ہیں. اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تیرا فرمان ہے کہ ہم نے تم کو موقع دیا افطار سے پہلے دعا کرنے کا, توبہ کرنے کا. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے, پچھلے گناہوں پر ندامت کی آنسو بہاتے ہیں اور پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے, اللہ متقی بنا دے, متقی بنا دے, تیرے ولیوں میں سے بنا دے, تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے. اللہ تو تو فرماتا ہے جو دعا نہیں کرتے اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں, اور جو مجھ سے مانگتے ہیں اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. اللہ ہم تیرے سامنے مانگتے ہیں, اللہ تم سے راضی ہو جا, جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, میرے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, شیوخ کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, میرے دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ بہت سارے مجھ پر, اے اللہ میرے محسنین ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو عالم حافظ قرآن بنا دے, دین کے داعی بنا دے, ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, پریشان کن بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کینسر کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, دنیا میں بہت ساری بے شمار بیماریاں چل رہی ہے, تمام بیماریوں سے ہماری, ہماری اولادوں کی, نسلوں کی, ہم سب کی, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ, اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین. برحمتہ